على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے محمد وعلى محمد مولانا عقیل موسیٰ نے تفصیل صاحب کی خدمت میں اس کورس کے حوالے سے بیانات ارشاد فرما دیے اور ہمارے 50 منٹ میں سے 15 منٹ پہلے ہی خرچ ہو چکے ہیں تو ہم مزید اس کے اوپر کوئی گفتگو نہ کریں اور اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں مکتب تشیع میں اجتہاد اور تقلید کا تصور. اس موضوع کے تحت جس کی ضرورت آج کے معاشرے میں احساس ہو رہی ہے کئی حوالوں سے, موضوع کے تحت متعدد عناوین مورد بحث لائے جا سکتے ہیں. اجتہاد کا مطلب کیا ہے, تقلید کیسے کہتے ہیں, اور تقلید میں کن پیرامیٹرز پہ غور کرنا چاہیے, اجتہاد کا عمل کیسے انجام پاتا ہے, اجتہاد اور تقلید کی تاریخ کیا رہی ہے. لیکن مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ موضوع فطری اعتبار سے اتنا واضح ہے کہ اس میں زیادہ تر شبہات ہیں جن کا جواب دینا شاید اہم بن رہا ہوگا. بہرحال ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو مذکورہ موضوعات تھے ان کو بھی کچھ ٹچ کریں ہم, اور وہ جو کچھ شبہات اس سلسلے میں اٹھائے گئے ہیں ان کو گفتگو کے دوران ہی کہیں نہ کہیں جواب دیتے چلے جائیں, اور ظاہر ہے کہ دو لیکچر کے بعد جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ اور زیادہ اورینٹیشن کلیئر کریں گے کہ کس نیش کے اوپر اس کو چلایا جا سکتا ہے. مقدمتاً عرض ہے کہ خدا نمتال نے ہدایت کا موضوع انسان کے لیے ضرورت قرار دیا ہے اور ہدایت کو خود اپنے لیے تجویز کیا ہے. خدا نمتال کے اوصاف میں سے عادی ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے, اور قرآن کریم نے ہدایت کے موضوع کو مختص کیا خدا نمتال سے. لہٰذا خدا نمتال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. خدا نمتال رسول خدا سے خطاب فرماتا ہے. شاید یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی آیت ہے خدا نمتال کی ہدایت کے محصور ہونے میں. رسول خدا سے فرمایا کہ جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے, صرف خدا ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے. البتہ اس کا ایک مفہوم ہے, اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ رسول خدا کی ہدایت کی حیثیت کا خدا نمتال انکار کر رہا ہے, بلکہ مفہوم یہ ہے کہ جو آخری ہدایت کا عنصر ہے خدا نمتال کی طرف سے حاصل ہوگا, اور اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہوگی واسطوں کے ذریعے, سروں کے ذریعے, اور جو بھی خدا نمتال کا نظام ہے اس کے اندر رہتے ہوئے. اللہ یہدی من یشاء, جس کو خدا چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. متعدد موضوعات خود یہیں پہ گفتگو کیے جا سکتے ہیں. انسان کو اصلا ہدایت کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے, کیا کوئی نقص ہے انسان کے اندر, ہدایت پہلے دن سے واضح کیوں نہیں ہے. مثلا خدا نمتال انسان کو ایسا بنا دیتا کہ پہلے دن سے ہی سارے مفاہیم اس کے ذہن میں ہوتے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ان سب کا جواب اس طرح سے ہے کہ خدا نمتال نے ہدایت کے دو میکینزم رکھے ہیں. ایک وہ جو انسان کا انٹرنل میکینزم ہے جس کو آپ مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے تعبیر کرتے ہیں, کبھی اس کو ضمیر کہتے ہیں, کبھی آپ اس کو وجدان کہتے ہیں, کبھی اس کو فطرت کہتے ہیں, اور ایک بیرونی ہدایت ہے, ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے. وہ جو ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اندر کی ہدایت ہے کبھی اس کو پالش کر رہا ہوتا ہے, کبھی اس کو گائڈ کر رہا ہوتا ہے, کبھی مختلف سوالات خطرات کے مقابلے میں اس کو لیڈرشپ دے رہا ہوتا ہے. تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا نہیں کہ انسان کے اندر ہدایت فراہم نہیں کی گئی, فراہم کی گئی ہے, لیکن زمین روئے زمین کے اوپر تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں. وہ تبدیلیاں کچھ اس قسم کی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک منسوب ہادی بہت ضروری ہے کہ جو ان تبدیلیوں کے مقابلے میں انسان کو ہدایت دیتا رہے. بس ہدایت کی بیسکس اندر ہیں, لیکن اس ہدایت کو جو اندر موجود ہے اس دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے خدا نمتال نے نبی, امام اور اس سلسلے کو جاری و ساری فرمایا. اب یہ ہے کہ شیعہ ہدایت کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں. میں ان تمام باتوں کو چونکہ بنیادی موضوع کا حصہ نہیں ہے تیزی سے گزار رہا ہوں. شیعت کا نظریہ کیا ہے؟ شیعت کا کہنا یہ ہے کہ خدا نمتال نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا, ائمہ اطہار علیہ السلام انبیاء کرام کی بات تشریف لائے ہیں, اور جب تک یہ دونوں مناصب روئے زمین کے اوپر تشریف فرما تھے ہدایت کے چیپٹر میں کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آ رہی تھی، البتہ کچھ سوالات کے جو غیبت کے بعد پیش آئے وہ اس زمانے میں بھی پیش آ رہے تھے، لیکن غیبت کے بعد اصلی مشکل ہدایت کی شروع ہوئی ہے۔ غیبت سے پہلے کون سے سوالات تھے؟ بہت سادہ سے سوالات تھے، وہ اس طریقے سے کہ ایک آدمی کوفہ میں رہتا ہے اور امام مدینے میں تشریف فرمائے، مدینے سے آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ امام میں سال میں ایک دفعہ مثلا آپ کے پاس آ سکتا ہوں، لیکن جب سال میں نہیں آ سکتا تو میں کیا کروں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کبھی امام تقیے میں کبھی زندان کے اندر ہے۔ ہدایت کا اصل سوال تو غیبت کے بعد آیا ہے، لیکن حضور کے زمانے میں، ظہور کے زمانے میں بھی یہ سوالات باقی تھے، روایات میں اس کا اثر ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ سوال کرتے تھے کہ ہم اس سلسلے میں کیا کریں۔ غیبت کے بعد یہ سوال بہت شدت کے ساتھ آیا کہ اب جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کیسے انجام پائے گی۔ جب یہ ذمہ داری کا لفظ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تقریباً انڈرسٹوڈ ہے دین اسلام کی جاننے والوں کے لیے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو ذمہ دار خلق کیا ہے، غیر ذمہ دار خلق نہیں کیا، انسان ذمہ دار ہے۔ کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ ایک خاص ہدف ہے جس کو حاصل کرنے کا ذمہ دار ہے، پھر اس کے کچھ ذاتی اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کا ذمہ دار ہے، پھر کچھ مادی تقاضے ہیں اس کی زندگی کے، ان سب کو بھی پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ایک خاص ہدف کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ہدف کے ساتھ خلق کیا ہے، اس ہدف میں اس کا کنٹریبیوشن ہونا ضروری ہے۔ نہیں کہہ سکتا میں اپنی ذاتی زندگی کو دیکھوں گا اس ہدف کو نہیں دیکھوں گا، اس کو دیکھنا ہوگا۔ پھر اپنے ذاتی زندگی کے لیے ذمہ دار ہے، آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے، آپ کہاں بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے اچیومنٹس کیا ہیں، آپ 60 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ جب خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ذاتی طور پر آپ کیا لے کر آئیں گے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ آپ کی زندگی کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے، اس کی بھی ایک ذمہ داری آپ کے اوپر پڑ رہی ہے۔ مجموعی طور پر دین کا کوئی بھی نظریہ یہ نہیں کہے گا کہ انسان غیر ذمہ دار ہے۔ غیر ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ کہ ہپیزم، آپ انسان کو غیر ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، ورنہ جو دنیا کے بھی عقیدے ہیں وہ بھی انسان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تو ایک ریسپانسبل سٹیزن کا کانسیپٹ ہمارے ہاں، جو تصور خدا کے لیے ہے وہ تصور مغربی سیکولر معاشرے کے اندر، سیکولر معاشرے کے اندر سوسائٹی کے لیے، اور جس چیز کو ہم شرعی ذمہ داری کہتے ہیں وہاں پر اس کو سیوک ریسپانسبلٹی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت عجیب کام کیا ہے، خدا کی جگہ معاشرے کو بٹھا دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جدید دور کی بت پرستی ہے کہ پتا ہے کہ معاشرہ تو خود نہیں بولے گا، معاشرے کے نام پر وہ لوگ بولیں گے جو معاشرے کی کرتا دھرتا ہے، بالکل ابو جہل کی طرح جس نے سامنے بت کو رکھا ہوا ہے جو خود کچھ نہیں بولے گا تو وہ پیچھے سے بولے گا۔ ہم جدید دور کی بت پرستی کو دیکھ رہے ہیں اس کانسیپٹ کے اندر، جو وہ سوسائٹی کے نام پر بولتے ہیں اور اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کر دیتے ہیں۔ خدا نمتال نے معاشرے کو اہمیت دی ہے، لیکن پرائم امپورٹنس تو خود خدا کو حاصل ہے، اس خدا کے مقابلے میں شخص ذمہ دار ہے۔ بس ہم بھی ذمہ دار ہیں، مغربی شاید میرا کہنا اچھا نہیں ہو، ویسٹ کو کوئی جغرافیہ یا ڈائریکشن کے طور پہ میں نہیں کہنا چاہتا، ویسٹ کوئی کلچر کے طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں، سیکولر کلچر کے اندر، میٹیریل کلچر کے اندر۔ تو میٹیریلسٹک اور سیکولر کلچر کے اندر بھی رسپانسبلٹی ہے، لیکن وہ رسپانسبلٹی سیلف اورینٹیڈ ہے، اپنے ذاتی اغراض مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ سوسائٹی کے اگینسٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسلامی نظام کے اندر بھی شخص ذمہ دار ہے، اور اس پوری ذمہ داری کا سارا محور خداوند متعال ہے، خداوند متعال کا بندہ ہونے کے ناطے یہ بندہ ذمہ دار ہے خداوند متعال کے سامنے۔ اب یہ جو ذمہ داری کا کانسیپٹ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ تم ذمہ دار ہو، اور ذمہ دار ہو کہ یہ کرو، تو وہ ان سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ میرے اوپر حکم کریں؟ وہ بتائیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، یہ معجزہ ہے، اس سے ہم ثابت کرتے ہیں ہمارا خدا سے تعلق ہے، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ امامت کا دور شروع ہوا، امام نے کہا تم ذمہ دار ہو، تمہارا حکم یہ ہے۔ پوچھا گیا آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ میرے اوپر حکم لگائیں؟ انہوں نے ایک معجزہ دکھایا، کہا دیکھو اس معجزہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم امام ہیں، اور امام ہونے کے ناطے ہمارا خدا سے رابطہ ہے، خدا کی طرف سے حکم یہ ہے کہ تم اس کام کو انجام دو۔ مشکل غیبت میں شروع ہوئی ہے کہ ایک طرف سے ہمارے سامنے یہ کنفرم ہے کہ انسان ذمہ دار ہے، غیبت کی وجہ سے انسان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری کی بنیاد تھی اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت، وہ مالکیت ابھی بھی باقی ہے، وہ خدا اب بھی خالق ہے، میں اب بھی بندہ خدا ہوں، بندہ خدا ہونے کے ناطے میرے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں، اس ایک مشکل کے ساتھ کہ اس حکم کو حاصل کہاں سے کروں۔ جب تک نبی موجود ہے، جب تک امام موجود ہے، میرے سامنے راستہ واضح ہے. اب غیبت کے بعد مشکل یہ ہے کہ ذمہ داری ہے، راستہ واضح نہیں ہے. اب اس راستے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر اجتہاد اور تقلید کا تصور ذہن میں آتا ہے. اب اس سے پہلے کہ اجتہاد اور تقلید کے تصور کے اوپر بات کریں، ہمیں ایک کوشچن کا جواب دینا پڑتا ہے. وہ یہ کہ یہ کیسے پتا چلا کہ خدا نے ہمیں ذمہ دار کیا ہے غیبت کے زمانے میں کہ ہم کسی کی تقلید کریں؟ ظاہر یہ بھی ایک، آپ کہہ رہے ہیں خدا نے ہمیں ذمہ دار کیا کہ ہم کسی کی تقلید کریں، یہ حکم خدا ہے. کیسے ثابت ہوا کہ یہ حکم خدا ہے؟ بس میں بندہ خدا ہونے کے ناطے ایک نبی سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے حکم بتاتے ہیں، ایک امام سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے حکم بتاتے ہیں. اب نہ نبی اور نہ امام، تو مجھے یہ بات کیسے پتا چلی کہ میری ذمہ داری اللہ کے حکم کی طرف سے یہ ہے کہ میں کسی کی تقلید کروں؟ اس بات کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک رکھتے ہیں اور ایک نئی ڈسکشن شروع کرتے ہیں. وہ یہ کہ حکم خدا کو جاننے کے کتنے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں. صحیح ہے؟ اب ایک فنڈامنٹل ڈسکشن ہے. وہ یہ کہ مثلا میں بندہ خدا ہوں، بندہ خدا ہونے کے ناطے مجھے حکم خدا چاہیے، حکم خدا کو سمجھنے کے کتنے طریقے ہیں میرے پاس تاکہ میں یہ دیکھوں ان طریقوں کے تحت غیبت میں کسی کی تقلید کرنا اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. حکم خدا کیسے جانا جائے، اس کے راستے کتنے ہیں؟ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ایک نبی کہہ سکتا ہے حکم خدا یہ ہے، اس کے پاس ایک رابطہ ہے. ایک امام کہہ سکتا ہے حکم خدا یہ ہے، اس کے پاس رابطہ ہے. میں کیسے کہوں کہ حکم خدا یہ ہے؟ میرے پاس کون سا رابطہ ہے؟ میرے پاس تو وہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے جس کو ہم وحی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. اب جو میرے پاس راستے ہیں وہ چند ہیں. ایک، مجھے شارع کی طرف سے حکم ملے. شارع کی جب ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی شریعت دینے والا، راستہ دینے والا، اس شارع کی اصطلاح میں نبی اور امام شامل ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے نبی اور امام کی طرف سے کوئی حکم مل گیا ہے، اللہ کے حکم طرف سے کوئی مجھے حکم مل گیا ہے، قرآن میں کوئی آیت آ گئی ہے، نبی کی کوئی روایت، امام کی کوئی روایت مجھے پتہ چل گئی، تو چلو مجھے شارع کی طرف سے ایک حکم مل گیا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں حکم عقل کو حاصل کروں. کوئی بات ایسی ہے جس میں عقل بالکل کلیئر ہے کہ یہ کرنا ہے. حکم عقل سے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہی اللہ کا حکم ہے؟ یہ بہت کریٹیکل ڈسکشن ہے اور یہ ہمارا مین ڈسکشن نہیں ہے، لہذا ہم بہت زیادہ رک نہیں سکتے اس کے اوپر. لیکن یہ کیسے پتا چلے گا حکم عقل سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ اس وجہ سے کہ عقل خدا نے متعال نے دی ہے، اور اسی عقل کے ذریعے سے میں نے خدا کو پہچانا تھا. اب خدا مجھے کوئی حکم ایسا نہیں دے گا جو میری عقل کے واضح حکم کے خلاف جا رہی ہو. مثال کے طور پر میں نے خدا کو کیسے پہچانا تھا؟ عقل کے ذریعے سے. اس عقل نے مجھے گائیڈ کیا کہ اس دنیا کا ایک خالق ہونا چاہیے، یہ جو نبی معجزے دکھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ سب مجھے عقل نے سکھایا تھا. اب اللہ کا دین آئے اور مجھ سے کہے سفید کو سیاہ کہو، میں نہیں کہہ سکتا بھائی جو سفید ہے اس کو میں کیسے بلیک کہہ دوں. یا اللہ کا دین آئے مجھ سے کہے دن کو رات کہو، میں نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کو بھی میں نے عقل سے پہچانا تھا. اب اگر کوئی کسی مسئلے میں ایک حکم عقل مجھے نظر آ رہا ہے، البتہ میں حکم عقل کی تشخیص میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مثلا حکم عقل یہ نہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو کہ مجھے تو عقل سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، جو ممکن ہے بیوقوف ہو، اس کی عقل سے بیوقوفانہ بات آ رہی ہے، ہم اس کو حکم عقل نہیں کہتے. حکم عقل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، بدیہیات ہیں، بالکل آبویس کلیئر، دنیا کے عقل کے اندر اس کو پرکھا جائے ہمیں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اس کی میں تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اور تیسری بات ہوتی ہے عقلاء کا طریقہ کار. اس میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے حکم عقل اور عقلاء کی طریقہ کار میں؟ عقلاء کی طریقہ کار میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسانوں نے اب تک کیا کیا ہے. حکم عقل حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں دیکھتے، صرف عقل کو دیکھتے ہیں. عقل کیا کہہ رہی ہے، لوگوں نے کچھ بھی کیا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. عقلاء کی طریقہ کار میں ہم یہ دیکھتے ہیں عقل انسانوں نے اس معاملے میں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ تین راستے ہیں ہمارے پاس اللہ کے حکم کو پہچاننے کے لیے. اب ممکن ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو کہ قرآن، سنت، اجماع اور عقل، اس کو ہم نے یہاں پہ کیوں نہیں لکھا؟ تو ہم نے اس کو اس طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے جس سے واضح ہو کر سمجھ میں آ جائے, اور ہم نے اس چار کی تقسیم کے اوپر انحصار نہیں کیا جو ایک اجتہادی بحث ہے, اس کے اندر جانے کی ہم نے کوشش نہیں کی. تو اب یہ تین راستے ہیں ہمارے پاس, اس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے. اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں, شارع کی طرف سے کوئی حکم ہے یا نہیں ہے؟ نبی, امام, قرآن, قرآن کریم بھی اس کے اندر لکھی ہے ورنہ یہ انکمپلیٹ ہو جائے. قرآن, نبی اور امام کی طرف سے کیا مجھے کوئی حکم ہے؟ ہم یہاں پہ مسلسل دیکھتے ہیں کہ امام کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں, اے امام میں کوفہ میں رہتا ہوں, آپ مدینے کے اندر تشریف فرمائیں, میں آپ کا حکم حاصل کرنے کے لیے کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں سے رجوع کرو جو ہمارے حلال اور حرام کو جانتے ہیں. ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ بن گیا کہ اگر ایک آدمی اپنے امام تک, معصوم امام تک براہ راست رسائی حاصل نہ کر سکتا ہو, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جائے گا اور ایسے لوگوں سے رجوع کرے گا جو خدا نمتال کے دین کے حلال اور حرام کو جاننے میں ایکسپرٹ کے لیول پر ہوں گے. اب یہاں پہ اس کرتا چلوں, بعض اوقات شریعت کا حکم ایسا ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ اگر میں اپنی عقل میں لڑاؤں تو نہیں سمجھ سکتا تھا. بعض اوقات شریعت کا حکم ایسا ہوتا ہے کہ عقل بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے, شریعت اس کو انڈورس کر دیتی ہے, کہتی ہیں ہاں یہی صحیح ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دن میں کتنے وقت نماز ہونی چاہیے, پانچ وقت خدا نے کہی ہے, آپ سے کوئی پوچھے کتنے وقت ہونی چاہیے, آپ کی عقل کچھ ہدایت دیتی ہے اس معاملے میں؟ نہیں, میری عقل کوئی واضح حکم نہیں دے رہی, پانچ وقت ہونا چاہیے, سات وقت ہونا چاہیے, تین وقت یا چار وقت, کوئی چیز نہیں کہتی. یہاں پر خدا نمتال کی طرف سے مجھے ایک حکم ملا ہے, لیکن ایک وقت ہوتا ہے اللہ کا حکم وہی ہوتا ہے جو عقل بھی کہہ رہی تھی, نہایت کہ خدا نمتال کی طرف سے اللہ کے حکم کے حکم عقل کے اوپر ایک تائیدیہ بھی مل گیا. ہمیں یوں لگتا ہے اجتہاد اور تقلید کے معاملے میں یہ دوسری کیٹیگری ہے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا, امام میں آپ کی خدمت میں نہیں حاضر ہو سکتا, میں کس سے معلوم کروں؟ فرمایا, جو ہمارے حلال اور حرام کو جانتے ہوں. ٹھیک ہے, اگر غور سے اس جملے کے اوپر غور کریں, تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہی پوچھنا تھا نا کہ حلال اور حرام کیا ہے, تو کس سے پوچھو؟ جو اس کو جانتا ہو. ٹھیک ہے, اچھا عقل کیا کہہ رہی ہے اس معاملے میں؟ عقل بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کسی چیز کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس ڈائریکٹ تک پہنچنے کا کوئی راہ نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ کیا کریں گے؟ کسی میڈیم کو استعمال کریں گے. آپ یہاں سے امریکہ جانا چاہتے ہیں, آپ امریکہ تک جائیں گے بائی ایئر ٹریولنگ کر سکتے ہیں, آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں, کون سا پسند کریں گے آپ؟ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم سمجھ میں آتی ہے آپ کو, تو آپ بائی ایئر جائیں گے. کیوں, آپ ایک واسطے کو کیوں استعمال کریں گے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ایسے واسطے کو استعمال کیا جائے جس سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے. آپ تک پہنچنے کا طریقہ کار نہیں ہے تو کیا کروں؟ اس سے معلوم کرو جس کو یہ سب پتا ہو. سادہ سی بات ہے, عقل بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے. تو شارع کی طرف سے مسلسل ہمیں گائیڈ کیا گیا کہ ان لوگوں سے رجوع کرو جو ہمارے حلال و حرام کو جانتے ہوں. البتہ بعض روایات کے اندر اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا, بعض روایات کے اندر اس کو زیادہ تفصیل سے جواب دیا گیا. مثلا فرمایا گیا, اس کو دیکھو جو زمانے کے واقعات کو سمجھتا ہو, ہمارے حلال اور حرام کو جانتا ہو, اپنے نفس کے ہاتھوں شکست نہ کھایا ہوا ہو, دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہو, شجاع ہو. بعض روایات کے اندر زیادہ خصوصیات کو بیان کیا گیا. اچھا, اگر آپ ان تمام خصوصیات پہ غور کریں پھر آپ ایک بات سمجھیں گے, یہ وہی جو حکم عقل ہے, عقل بھی یہی کہہ رہی ہے, اس سے رجوع کرو جو حلال و حرام کو جانتا ہو. ٹھیک ہے, اس سے رجوع کرو کہ جو زمانے کے واقعات کو سمجھتا ہو. ٹھیک ہے, چونکہ اگر واقعات کو نہ سمجھتا ہوا تو وہ ہمیں لیڈ نہیں کر پائے گا. اس سے رجوع کرو جو دنیا پرست نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے, اگر دنیا پرست ہوگا تو وہ کیسے ہمیں حق کی طرف لے کے جائے گا. اس سے رجوع کرو جو شجاع ہو, چونکہ حلال و حرام سمجھانے میں بتانے میں بعض اوقات کسی ظالم سے ٹکر لینی پڑتی ہے. تو بار بار یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حکم عقل ہے, یہ سب کا سب حکم عقل ہے کہ یہی ہونا چاہیے تھا. اب میں اس حکم عقل کی تشریح میں اور چند پوائنٹ اپنی خدمت میں عرض کروں. حکم عقل میں ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں, یہ تو شارع کی طرف سے تھا. قرآن کریم کی مثلا آیت بہت مشہور, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میں اس پر اصرار اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ چیپٹر آپ نے کافی حد تک اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہوگا پہلے سے ہی, اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت آپ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بھی موضوعات پر مطالعہ کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ چار لیکچرز کے اینڈ میں کچھ نہ کچھ ریسورسز آپ کی خدمت میں عرض کروں, جس سے آپ پھر اس کو خود اسٹڈی کریں. میں حکم عقل کے اوپر زیادہ اصرار کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اگر میں کہوں قرآن کریم کی آیت ہے, کوئی نہ کوئی مفسر مل جائے گا جو اس کی کوئی اور تشریح کر دے گا. اگر میں کہوں یہ روایت ہے, مثلا مقبولہ عمر ابن حنزلہ ایک روایت ہے جس کو ہم مقبولہ عمر ابن حنزلہ کہتے ہیں, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی راوی ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ جو مقبولہ عمر ابن حنزلہ ہے, یہ روایت جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے مقبولہ ہے, یعنی لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے, علماء کے نزدیک محترم ہے. عمر ابن حنزلہ مشہور راوی ہیں, مرد اعتماد ہیں. جاتے ہیں امام سے سوال کرتے ہیں کہ امام کیا ہونا چاہیے اس صورت میں جب کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکا. فرماتے ہیں ان ان صفات کو دیکھے گا, اس پہ عمل کرے گا, وہی چیز جس کو ہم اجتہاد و تقلید کے باب میں قرار دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیے میں نے عرض کیا, اگر کسی کے سامنے مقبول عمر ابن حنزلہ رکھی جائے, یا مثال کے طور پر گیارہویں امام سے تین چار روایات اس سلسلے میں ہے کہ جس میں بیان ہوتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے, اگر رکھا جائے کوئی نہ کوئی شخص کوئی اور مفہوم نکال لے گا. اب میں چاہ رہا ہوں حکم عقل کے اوپر ہم زیادہ اصرار کریں, جس سے ہمیں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں. اب اس مقدمے کو دوبارہ سے اپنے ذہن کے اندر لے آئیے گا کہ خدا نے ذمہ دار قرار دیا انسان کو. کوئی دین نہیں کہتا کہ انسان غیر ذمہ دار ہے. اس ذمہ داری کو اندر رہتے ہوئے اب ہم کچھ شکریں بناتے ہیں. پھر یہاں پر تھوڑا سا بریکٹ کے اندر ایک دلیل ہوتی ہے منطق میں, جس کو ہم دلیل حسر عقلی کہتے ہیں. دلیل حسر, یہ اصطلاحات جانا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں ہے, لیکن میں ایسی عرض کر دیتا ہوں بعض اوقات. حسر عقلی یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ لمیٹڈ آپشن ہیں بس, یا یہ یا یہ یا یہ. اگر ایک آدمی پیاسا ہے, دو راستے ہیں, یا پانی پیے گا یا نہیں پیے گا, حسر عقلی ہو گیا. اور پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا, تو واجب کیا بن گیا عقل کے نزدیک؟ کہ بھائی پیے. ٹھیک ہے, ہم اس طرح کرتے ہیں حسر عقلی. یعنی مثلا ہم پہلے یہ ثابت کرتے ہیں کہ تین سے زیادہ آپشن نہیں ہے, اور وہ جو دو آپشن ہیں اس میں یہ برائی آ رہی ہے. اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں, غیبت کا زمانہ ہے, معصوم تک رسائی نہیں ہے, صحیح. اب کیا کیا آپشن ہیں ہمارے پاس, عقل سے سوچ لیتے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ خدا خود وحی کرے, ایک ایک آدمی پر وحی شروع کر دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک امام تھے جو پردہ غیبت میں تھے, اور اب لوگوں کی تعداد کے برابر امامت کے قائل ہو جائیں, بلکہ نبوت کے قائل ہو جائیں, چونکہ وحی ہو رہی ہے ان کے اوپر. ناممکن ہے, وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, وحی نہیں ہونی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپشن ہے, یہ آپشن پریکٹیکلی نل ہے, اس آپشن کے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ خدا وحی کرے, یعنی افراد کے اوپر, افراد پر خدا وحی کرے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ کسی کو منسوب کرے, اللہ کسی کو منسوب کرے. کسی کا مطلب ہے فرد کو, کسی فرد کو منسوب کرے. تو فرضیہ ہمارا یہ تھا کہ منسوب کیے ہوئے ہیں پردہ غیبت میں, صحیح ہے. اگر ہم کہیں پھر کسی کو منسوب کرے, اس کا مطلب ہے غیبت ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے غیبت ختم ہو گئی ہے, جو پردہ غیبت میں تھے وہ نہیں آئے لیکن کوئی اور آ گیا, اس کا مطلب ہے غیبت ختم ہو گئی. فرض جبکہ فرض یہ تھا کہ غیبت ہے, ٹھیک ہے. بس یا اللہ افراد پہ وحی کریں یا اللہ کسی کو منسوب کر دے. میں نے کیا دونوں فرض ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے. تیسرا کیا ہے؟ اب یہ عجیب ہے, آپ شروع میں عجیب سا لگے گا. اس کو ہم کہتے ہیں تفویض مطلق. یعنی کیا؟ اہل سنت تقریباً اس قول کے قائل ہوئے ہیں, وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا چیپٹر مستقل عنوان سے ختم ہو گیا ہے, اب امت کی ذمہ داری ہے, افراد کی ذمہ داری ہے, جو کرنا ہے خود کریں, ٹھیک ہے. اس کو ہم تفویض کہتے ہیں. تفویض کہتے ہیں کسی کو ہینڈ اوور کر دینا, آپ نے ہینڈ اوور کر دیا. یعنی اللہ نے انبیاء کے ذریعے ہدایت بھیجی, ائمہ کے ذریعے ہدایت بھیجی, اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا, چیپٹر کلوز ہو گیا. اب خدا تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم کس کو ہینڈ اوور کر دیا؟ لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیا. جو کرنا ہے خود کرتے رہو, ٹھیک ہے. اس کو وہ لوگ سمجھ لیجیے, اگر وہ نہیں بھی کہیں تو وہ اس بات کے قائل ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی امت کے جو اہل حل و عقد ہیں وہ فیصلہ کریں گے. اہل حل و عقد کیا مطلب؟ جو امت کے رسپانسبل لوگ ہیں, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اس کا مطلب خدا تعالیٰ کی طرف سے اب اس معاملے کے اندر کوئی کام انجام نہیں پائے گا, اور لوگوں کے اوپر یہ بار ڈال دیا گیا ہے. اچھا اگر لوگوں کے اوپر یہ بات ڈال دیا جائے کیا یہ آپشن قبول ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ بہت سادہ سی برائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کی سینٹرلائزیشن کے خاتمے کے قائل ہو گئے. ہر ایک کو یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے اس چیپٹر کے اندر انجام دے سکتا ہے. ایک مشکل. دوسری مشکل یہ ہے کہ ہر فرد کے اندر کسی کام کی صلاحیت ہوتی ہے. کام سپرد کرنے سے پہلے اس کی صلاحیت کو سوچا جاتا ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اگر قوم کو یہ دے دیا جائے, یہ ٹاسک دے دیا جائے کہ بھائی اب امامت اور نبوت کے بعد آپ ہیں جو کچھ کرنا چاہیں کریں, تو سوال یہ ہے کہ کیا افراد کے اندر فرد ہونے کے ناطے ان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ذمہ داری اٹھا سکیں؟ مثلا اتنی صلاحیت سوچیں کہ یہ قرآن کریم اور احادیث کو خود سے پڑھ کر حکم نکالیں. آیا ان میں یہ صلاحیت ہے؟ بہت ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ نہیں ہے. بہت ساری چیزوں سے احساس ہو رہا ہے کہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے. مثلا ابھی میں فقط اتنا سوچنا شروع کر دوں کہ مثلا مجھے کوئی اس بات کا ذمہ دار قرار دے کہ آپ پولیٹیکل سائنسز کی تمام برانچز میں پی ایچ ڈی کر لیں, تو ہمارے پاس مثال کے طور پر پولیٹیکل سائنسز کی پوسٹ پی ایچ ڈی میں کم از کم 25 برانچز ہیں. تو کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی پولیٹیکل سائنسز کی تمام برانچز میں پی ایچ ڈی کر لے؟ ظاہر ہے ناممکن ہے. اس وقت صرف ایک فیلڈ کے اندر ناممکن ہے. تو کیا میں لوگوں سے جن میں کوئی آدمی مثال کے طور پر کاروبار کر رہا ہے, اس کے اندر کوئی آدمی جاہل ہے, کوئی آدمی مثال کے طور پر ملازمت میں مشغول ہے, اور کوئی آدمی ذہنی صلاحیت پہ بہت اعلیٰ ہے, کوئی آدمی ذہنی صلاحیت پہ بالکل ختم ہوا ہوا ہے, ان کو ذمہ دار قرار دے دوں کہ اپنے دین کے بارے میں خود فیصلہ کرتے رہیں, جبکہ ان کے پاس اس کام کی ریلیونٹ کوئی مہارت موجود نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں خدا نمتال کے حکم کے خلاف ہے, خدا نمتال کے طریقہ کار کے خلاف ہے. کیا مطلب؟ اب اس آپشن کو تھوڑا سا ایکسپلور کر رہے ہیں. اگر خدا کسی کو امام جماعت بناتا ہے تو کوئی شرط لگاتا ہے؟ ہاں بہت ساری شرط ہے. کسی کو قاضی بناتا ہے تو شرط لگاتا ہے؟ بالکل شرط ہے. اگر کسی کو نبی بنائے امام بنائے تو شرط لگاتا ہے. جس کی ذمہ داری جتنی بڑھاتا چلا جاتا ہے شرائط کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور اگر وہ امامت اور نبوت کی ذمہ داریاں افراد پہ تقسیم کر دے پھر ان میں کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے. آیا یہ شرائط ان لوگوں میں پوری ہو رہی ہیں؟ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں, ان افراد کے اندر یہ شرائط پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے اس آپشن کو ہم ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے کہ خدا نمتال تفویض کر دے, ان ذمہ داریوں کو انسانوں کے اوپر تفویض کر دے اور ان سے یہ کہے کہ تم جو کرنا چاہو کرو. بس یہ تین آپشن ہمارے پاس ہو گئے. ایک چوتھا آپشن یہ ہے کہ وہ بعض افراد کو ذمہ دار قرار دے. اب یہ جو بعض افراد کو ذمہ دار قرار دے, یہ دو طرح سے ممکن ہے. یا افراد خاص افراد ہوں, یعنی نام دے دیا جائے یہ آدمی اس بات کے ذمہ دار ہیں, یا خصوصیات ہوں. یا افراد ہوں یا خصوصیات ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بعض افراد کو نامینیٹ کر دیا جائے تو پھر یہی ہو جائے گا, اللہ کی طرف سے کسی کو منسوب کیا جائے. آخر کار حسب عقلی کے تحت صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے, بعض افراد کو ذمہ دار قرار دے اور ان افراد کو منسوب نہ کرے, نامینیٹ نہ کرے, بلکہ ان کی خصوصیات کو بیان کرے. صحیح ہے. اس کو ہم دلیل عقلی کہتے ہیں. دلیل عقلی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. مثلا اب دلیل عقلی کی ایک مثال, ایک آدمی بھوکا ہے, وہ کھانا چاہتا ہے, زہر کھائے یا نہ کھائے؟ صحیح ہے. تو ہم پوچھتے ہیں بھائی بھوکے ہونے کی وجہ سے جب یہ کھا رہا تھا تو کیوں کھا رہا تھا؟ تاکہ موت نہ آئے. اور زہر کھائے گا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ کھانا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کھا رہا تھا اسی کے خلاف کام انجام پا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو ہم دلیل عقلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بس دلیل عقلی کے تحت یہ آپشنز ہیں اور یہ ان میں سے کوئی بھی ویلڈ نظر نہیں آ رہا. اب اس کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ مثلا دلیل عقلی کا کاؤنٹر کیسے ہوتا ہے؟ دو طرح سے ہوتا ہے. یا تو ہم کوئی آپشن کریٹ کر دیں کہ بھئی آپ نے چار آپشن بتائے تھے نا, پانچواں بھی ہے. صحیح. تو اس پانچویں آپشن کے اوپر ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ آیا واقعاً ویلڈ آپشن ہے یا نہیں ہے, یا نہیں ان چار کے اندر وہ انکلوڈیڈ ہے, ظاہراً پانچواں لگ رہا ہے. صحیح. اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چار میں سے تین کو کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ جس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوا وہ بنیاد صحیح بنیاد نہیں تھی, یہ ایکسیپٹیبل ہے. صحیح ہے. بس جب آپ دلیل حسی عقلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو رد کرنے کے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک تھرڈ آپشن ہے، مثال کے طور پر آپ نے دو آپشن بنائے تھے، تیسرا ہمارے پاس ہے جو آپ نے نظر میں نہیں رکھا تھا، تو اس کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ واقعاً ہے آپشن یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ انکلوڈیڈ تھا آپ نے بلا جمع اس کو علیحدہ کر لیا. اور آخری بات اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ جن آپشنس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے آیا وہ ریجیکٹ ہونے کے قابل تھے یا نہیں تھے. اچھا اس میں ایک اور راستہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کہا جائے جس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایک آپشن کوئی نہ کوئی مس ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی آپشن مس ہوا ہے جس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. بہرحال یہ حکم عقلی ہے. آخر میں ایک اور دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ اوکلا کا طریقہ کار ہے. اوکلا کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم سوچتے ہیں ایک عاقل آدمی چاہے جاپان میں رہے، چاہے امریکہ میں رہے، چاہے جنوبی افریقہ میں رہے، چاہے ناروے میں رہے، عاقل آدمی کیسے کرتا ہے؟ کہیں پر بھی رہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، جیسا بھی ہے، اگر اس کے اندر عقل ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ تو ہمارے پاس سیر اقلاع کے تحت ایک واضح حکم ہے، ہر فیلڈ کا اسپیشلسٹ چاہیے، اور جو اسپیشلسٹ نہیں ہے وہ اسپیشلسٹ سے اوپینین لے گا. یہ سیر اقلاع دنیا کے ہر علاقے میں، ہر قوم و نسل کے اندر اگر یہ نہ ہو تو بیوقوفی کہلاتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو بیوقوفی کہلاتی ہے. اصل یہ تفویض بھی بیوقوفی ہے. تفویض کیوں بیوقوفی ہے؟ یعنی ہم کہیں اس کو بھی سپرد کر دو جس کے اندر کام کی صلاحیت نہیں ہے، یہ بھی بیوقوفی ہے. اقلاع قبول نہیں کرتے اس بات کو کہ بھئی آپ کسی کے ایسے کو سپرد کر رہے ہیں جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں کام کی. یہ جو آخری دلیل ہمارے پاس اوکلا کا طریقہ کار، اس کو ہم کہتے ہیں سیر اوکلا. ٹیکنیکلی اس کو ہم کہتے ہیں سیر اوکلا. سیر اوکلا کیا ہے؟ عاقل ہونے کے ناطے انسان کرتے کیا ہیں، پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں. حکم عقل میں ہمیں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سے کوئی کام نہیں ہوتا، سیر اوکلا کے اندر ہم پریکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب تک کی پریکٹس کیا رہی ہے. تو ہم جاتے ہیں کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس موضوع کے اوپر کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کرتے کیا ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کسی بھی دین کسی بھی مذہب کے اندر جو پریکٹیکلی ان کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ وہ ایک اسپیشلسٹ سے رجوع کرتے ہیں اور اس اسپیشلسٹ سے اوپینین لے کر اپنے کام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک آدمی اعتراض بھی عرض کرتا چلوں، اور آخری جو ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں اس کے اندر اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سوال یہ ہے کہ آیا اگر ہم اللہ کے نظام کو دیکھیں تو اس کے اندر انسان ذمہ دار ہے، انسان کو انسٹرومنٹ دیے گئے اور اس کی ایک انسٹرومنٹ اس کی عقل ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی تم کسی اور کی سنو، کسی اسپیشلسٹ کی سنو، تو کیا یہ انسان کی صلاحیتوں کا انکار نہیں ہے کہ اللہ نے عقل دی تھی، کیا آپ اپنی عقل کو استعمال کریں؟ آپ نے اس عقل کا چیپٹر کلوز کر دیا اور کسی اور سے یہ کہا کہ تم اپنی عقل استعمال کرو اور میں تمہیں صرف فالو کروں گا، آیا یہ عقل کا بند کر دینا نہیں ہے، عقل کے چیپٹر کو کلوز کرنا نہیں ہے؟ سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے آپ سے. یہاں ہمارا ایک جواب ہوتا ہے، یہ صحیح ہے کہ خدا نے عقل دی ہے اور یہ صحیح ہے کہ عقل کے چیپٹر کو کلوز کرنا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے، لیکن آیا عقل کو استعمال کرنے کا مطلب ہر فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا ہے؟ یعنی کہ نہیں، ہر فیلڈ میں عقل کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا ہے. مہارت تو ایک سے زیادہ میں نہیں ہو پائے گی یا چند سے زیادہ میں نہیں ہو پائے گی. یہ کہ میں کسی اسپیشلسٹ سے لیتا ہوں اوپینین، یہ خود عقل کا استعمال ہے، عقل کا چیپٹر کلوز کرنا نہیں ہے، عقل کا استعمال ہے. لہٰذا مثلا فرض کریں میں ایک اسپیشلسٹ کے پاس گیا، میں نے اوپینین لینا شروع کی، 15 منٹ کے اندر مجھے پتا چلا یہ آدمی اسپیشلسٹ نہیں ہے، عقل کا استعمال کیا کہے گا؟ اس سے مزید رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مزید رائے لینا غلط ہے. کیوں؟ یہ اسپیشلسٹ نہیں ہے، اور عقل کا حکم یہ کہہ رہا تھا کہ اسپیشلسٹ سے رائے لی جائے گی. صحیح ہے؟ تو یہ اعتراض کہ کسی بھی اسپیشلسٹ سے اوپینین لینا یہ عقل کو بند کرنے کے برابر ہے، اور خدا نے اس بات کو پسند نہیں کیا، بار بار کہتا ہے کہ عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے، جو عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور ہم کہیں کہ اسپیشلسٹ سے اوپینین لینا عقل کو بند کرنا ہے. ہم نے عرض کیا یہ عقل کا بند کرنا نہیں ہے, بلکہ عقل کا عیناً یہی استعمال ہے. اور اس کی اس کے کیسے پتا چلے گا کہ یہ عقل کا استعمال ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کی شرائط ختم ہو آپ وہاں سے ہٹ جائیں. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے, آپ کی شرائط ختم ہوئی آپ نہیں ہٹے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب عقل کا چیپٹر کلوز ہو گیا. کیوں؟ آپ کے سامنے واضح تھا کہ اسپیشلسٹ نہیں ہے. جیسے ہی پتا چلا تھا کہ یہ اسپیشلسٹ نہیں ہے, آپ کی پہلی ذمہ داری تھی آپ کو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے تھا. آپ نہیں ہٹے, اس کا مطلب ہے آپ عقل کو استعمال نہیں کر رہے. یہ کس جگہ پہ ممکن ہے؟ اس جگہ پہ ممکن ہے مثلا آپ ایک میکینک کے پاس گئے, آپ اپنے طور پہ سوچتے ہیں, آپ ایک میکینک کے پاس گئے, آپ نے ایک کام کروایا, کام کروا دیا, آپ نے پیسے دے دیا, گھر آئے دیکھتے ہیں کام اپنی جگہ پہ باقی ہے. دوبارہ آپ گئے, آپ نے دوبارہ کام کیا, آپ نے دوبارہ پیسے دیے, اور دوبارہ گاڑی کے اندر وہی مشکل ابھی بھی باقی ہے. کتنی دفعہ دینا چاہیے؟ ایک دفعہ, دو دفعہ بس کافی ہے. اب میں کتنی دفعہ ٹرائی کروں؟ اب مجھے فوراً ایزیوم کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو میرا پہلا ایزمپشن تھا کہ یہ اسپیشلسٹ ہے بھی یا نہیں ہے. اگر ہو بھی سنسیئر ہے یا نہیں ہے, دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے. اچھا اگر پتا چلا کہ اسپیشلسٹ نہیں ہے یا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے, دونوں صورتوں میں عقل کیا کہہ رہی ہے؟ اب آپ مزید اس کے پیچھے مت جائیے, آپ اپنی انرجیز کو ضائع کر رہے ہیں, آپ کی بینیفٹس جو ہیں وہ خطرے میں پڑے ہوئے. صحیح ہے, اب بھی اگر میں جاؤں یہ حماقت ہے, یہ عقل کے چیپٹر کلوز کرنا, اس کو خدا نہیں مانتا, اس کو ہم بت پرستی کہتے ہیں. جب مجھے پتا چل گیا کہ بت نہیں بولے گا, اور جب مجھے پتا چل گیا کہ بت کے پیچھے والا بول رہا ہے, اور مجھے پتا چل گیا کہ اس پیچھے والے کے پاس خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اب بھی میں اسی کی سنتا ہوں, یہ بت پرستی ہے, یہ بت پرستی ہو جائے گی. تو عقل کا چیپٹر اس وقت کلوز ہوگا جب یہاں مشکل پیش آئے گی, اور اگر یہ مشکل پیش نہ آئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا آپ کے ہمارے لیے. ہم یہیں پر اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے بریک کے بعد دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کریں گے 30 منٹس کے سیشن کے لیے. ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد پر.